بسم الله الرحمن الرحيم. هذا شيخ الحديث قطب الاقدام مولانا محمد زكريا قندلوي رحمه الله عليه کی تالیف فضائل اعمال، اس کا جو فضائل ذکر کا حصہ ہے اس میں حدیث شریف نقل فرمائی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن اللہ جل شانہ بعض قوموں کا حشر اس طرح فرمائیں گے کہ ان کے چہروں میں نور چمکتا ہوا ہوگا، وہ موتیوں کے ممبروں پر ہوں گے، لوگ ان پر رش کرتے ہوں گے، وہ انبیاء اور شہداء نہیں ہوں گے. کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا حال بیان کر دیجئے کہ ہم ان کو پہچان لیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کی محبت میں مختلف جگہوں سے، مختلف خاندانوں سے آ کر ایک جگہ جمع ہو گئے ہوں گے اور اللہ کے ذکر میں مشغول ہوں گے. دوسری حدیث میں کہ جنت میں یاقوت کے ستون ہوں گے جن پر زبرجد زمرد کے بالا خانے ہوں گے، ان میں چاروں طرف دروازے کھلے ہوئے ہوں گے، وہ ایسے چمکتے ہوں گے جیسے کہ نہایت روشن ستارہ چمکتا ہے. ان بالا خانوں میں وہ لوگ رہیں گے جو اللہ کے واسطے آپس میں محبت رکھتے ہوں، اور وہ لوگ جو اللہ ہی کے واسطے ایک جگہ اکٹھے ہوں، اور وہ لوگ جو اللہ ہی کے واسطے آپس میں ملتے جلتے ہوں. الحمدللہ ہم یہاں جو بیٹھے ہیں اسی نسبت سے بیٹھے، اسی نسبت سے جمع ہوئے، تو اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ انشاءاللہ ہم اس حدیث شریف کے، اس بشارت کے مورد بنیں گے. اب ایک حدیث بھائی، یہ چلا دو نا بھائی. اب جو ہے فضائل رمضان سے پڑھتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تین آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی، ایک روزے دار کی افطار کے وقت، دوسرے عادل بادشاہ کی دعا، تیسرے مظلوم کی جس کو حق تعالی جل شانہ بادلوں سے اوپر اٹھا لیتے ہیں اور آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور ارشاد ہوتا ہے کہ میں تیری ضرور مدد کروں گا گو کسی مصلحت سے کچھ دیر ہو جائے. تین آدمی کی دعا رد نہیں ہوتی، ایک روزے دار کی افطار کے وقت، ایک دوسرے عادل بادشاہ کی دعا، تیسرے مظلوم کی دعا. دور منصور میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ جب رمضان آتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بدل جاتا تھا اور نماز میں اضافہ ہو جاتا تھا، اور دعا میں بہت عاجزی فرماتے تھے اور خوف غالب ہو جاتا تھا. دوسری روایت میں فرماتی ہیں کہ رمضان کے ختم تک بستر پر تشریف نہیں لاتے تھے. ایک روایت میں ہے کہ حق تعالی شانہ رمضان میں عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کو حکم فرما دیتے ہیں کہ اپنی اپنی عبادت چھوڑ دو اور روزے داروں کی دعا پر آمین کہا کرو. بہت سی روایت سے رمضان کی دعا کا خصوصیت سے قبول ہونا معلوم ہوتا ہے، اور یہ بے تردد بات ہے کہ جب اللہ کا وعدہ ہے اور سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نقل کیا ہوا ہے تو اس کے پورا ہونے میں کچھ تردد نہیں. لیکن اس کے بعد بھی بعض لوگ کسی غرض کے لیے دعا کرتے ہیں مگر وہ کام نہیں ہوتا، تو اس سے یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ وہ دعا قبول نہیں ہوئی، بلکہ قبول ہونے کے معنی سمجھ لینا چاہیے. ہمارے شیخ عارف اللہ شیخ العرب والا جم مجدد زمانہ حضرت اقدس مولانا شاہ کی محمود اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے متعلق بڑی عجیب بات فرمائی کہ ایک تو ہے دعا کا قبول اور ایک ہے دعا کا ظہور. اس قبول کا ظہور، تو قبول تو ہو گئی، اب ظہور جب وہ ان کی مشیت میں تمہارے لیے بہتری ہوگی تو اس کا زور ہوگا. سیف صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب مسلمان دعا کرتا ہے بشرط یہ کہ قطعہ رحمی یا کسی گناہ کی دعا نہ کرے تو حق تعالی شانو کے یہاں سے تین چیزوں میں سے ایک چیز ضرور ملتی ہے، یا خود وہی چیز ملتی ہے جس کی دعا کی، یا اس کے بدلے میں کوئی برائی یا مصیبت اس سے ہٹا دی جاتی ہے، یا آخرت میں اسی قدر ثواب اس کے حصے میں لگا دیا جاتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن حق تعالی شانو بندے کو بلا کے ارشاد فرمائیں گے کہ اے میرے بندے، میں نے تجھے دعا کرنے کا حکم دیا تھا اور اسے قبول کرنے کا وعدہ کیا تھا، تو نے مجھ سے دعا مانگی تھی، وہ عرض کرے گا کہ مانگی تھی، اس پر ارشاد ہوگا کہ تو نے کوئی دعا ایسی نہیں کی جس کو میں نے قبول نہ کیا ہو، تو نے فلاں دعا مانگی تھی کہ فلاں تکلیف ہٹا دی جائے، میں نے اس کو دنیا میں پورا کر دیا تھا، اور فلاں غم کے دفع ہونے کے لیے دعا کی تھی مگر اس کا اثر کچھ تجھے معلوم نہیں ہوا، میں نے اس کے بدلے میں فلاں اجر و ثواب تیرے لیے متعین کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کو ہر ہر دعا یاد کرائی جاوے گی اور اس کا دنیا میں پورا ہونا یا آخرت میں اس کا عوض بتلایا جاوے گا. اس اجر و ثواب کی کثرت کو دیکھ کر وہ بندہ اس کی تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں اس کی کوئی بھی دعا پوری نہ ہوتی، کہ یہاں اس کا اس قدر جب ملتا. غرض دعا نہایت اہم چیز ہے، اس کی طرف سے غفلت بڑے سخت نقصان اور خسارے کی بات ہے، اور ظاہر میں اگر قبول کے آثار نہ دیکھیں تو بددل نہ ہونا چاہیے. وہی بات جو میں نے عرض کی کہ دعا کا قبول اور ہے اور اس قبول کا ظہور اور ہے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک روایت سے ترغیب میں نقل کیا ہے کہ رمضان کی ہر رات میں ایک منادی پکارتا ہے کہ اے خیر کے تلاش کرنے والے متوجہ ہو اور آگے بڑھ، اور اے برائی کے طلبگار بس کر اور آنکھیں کھول. اس کے بعد وہ فرشتہ کہتا ہے کہ کوئی مغفرت کا چاہنے والا ہے کہ اس کی مغفرت کی جائے، کوئی توبہ کرنے والا ہے کہ اس کا سوال پورا کیا جائے، کوئی توبہ کرنے والا ہے کہ اس کی توبہ قبول کی جائے، کوئی دعا کرنے والا ہے کہ اس کی دعا قبول کی جائے، کوئی مانگنے والا ہے کہ اس کا سوال پورا کیا جائے. اس سب کے بعد یہ امر بھی نہایت ضروری اور قابل لحاظ ہے کہ دعا قبول ہونے کے لیے کچھ شرائط بھی وارد ہوئی ہیں کہ سب کے فوت ہو جانے سے بسا اوقات دعا رد کر دی جاتی ہے، مین جملہ ان کے حرام غذا ہے کہ اس کی وجہ سے بھی دعا رد ہو جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہت سے پریشان حال آسمان کی طرف ہاتھ کھینچ کر دعا مانگتے ہیں اور یا رب کرتے ہیں، مگر کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام، ایسی حالت میں کہاں دعا قبول ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ شانو کا انتہائی شکر ہے، احسان عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ماہ مبارک عطا فرمایا ہے، اور آج 11th روزہ، جیسا کہ آیت شریفہ جو خاص رمضان شریف سے متعلق ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایام معدودات، کیا ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے امتوں پر فرض کیے گئے، اور یہ تھوڑے دن ہیں، ایام معدودات. تو آپ دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان شروع ہوتے ہیں اور ایسے کہ پتہ ہی نہیں. دیکھیے آج 11th روزہ ہو گیا، ابھی شور تھا کہ رمضان آ رہے ہیں، رمضان آ رہے ہیں، اور ایک دہشت تھی بعضوں کے اوپر، میرے جیسے کمزور لوگوں پر، کہ گرمی شدید ہے، لو چل رہی ہے، اور کچھ ہمارا جو محکمہ موسمیات ہے وہ بھی دہشت پھیلانے میں کم نہیں ہے، کہ چلو خیر وہ جس حوالے سے بھی کہیں، اگر وہ ان کی یقیناً نیک نیتی ہوگی کہ لوگوں کو نقصان نہ ہو اور لوگ احتیاطی تدابیر کر لیں، ہے نا، گھر سے نکلے تو پانی والے کپڑے لپیٹ لیں اپنے اوپر، تو ٹھیک ہے اس اعتبار سے، لیکن ایک اس سے اور دہشت پیدا ہوتی ہے، ڈر پیدا ہوتا ہے، خوف پیدا ہوتا ہے، تو یہی ڈر اور خوف جو ہوتا ہے اس سے تھا کہ وہ روزے کیسے رکھیں، لیکن اللہ کا بہت شکر ہے کہ آج جو ہے ہم 11ویں روزے میں داخل ہیں، اور انشاءاللہ تعالی بقیہ روزے بھی اللہ تعالی پورے فرمائیں گے. اللہ ہم سب کو تمام روزے عافیت سے رکھنا نصیب فرمائے اور تقوی کے ساتھ رکھنا نصیب فرمائے. ان لمحات کی قدردانی کے ساتھ رکھنا نصیب فرمائے. اور جیسا کہ بار بار مذاکرے میں یہ بات عرض کی جاتی ہے کہ زیادہ نیکی کا معنی ہے کہ اگر ہمت نہیں ہے، زیادہ عبادت کی اگر ہمت نہیں ہے تو خیر ہے، نوافل پہ جو ہے وہ مدار نہیں، گناہ نہ کرنے پر مدار کس کا؟ کامیابی. حضرت شیخ الحدیث قطب الاقطاب مولانا زکریہ کاندھوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے اب یہ مؤلف تھے اس تالیف کے، بہت بڑے اللہ والے تھے. آپ کے جو ہے رمضان مشہور ہیں، یکم رمضان سے آخر تک کا حضرت اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور آپ کے ساتھ بہت بڑی تعداد میں لوگ متکف ہوتے تھے، ہندوستان میں، پاکستان میں، جنوبی افریقہ میں وغیرہ وغیرہ، انگلینڈ میں بھی اعتکاف فرمایا، تو 3,000 لوگوں نے اعتکاف کیا آپ کے ساتھ، تو آپ اندازہ لگائیں کہ پھر 3,000 افراد کے لیے کتنا بڑا نظم ہوتا ہوگا، کتنے لوگوں کی خدمت پر معمور ہوتے ہوں گے. لیکن حضرت کے ظاہر جانصار تھے، متقرین تھے، محبین تھے، تو وہ سارا انتظام کرتے تھے، اور عجیب انتظام ہوتا تھا. ہر قوم اور برادری کے لیے ان کا کھانا ہوتا تھا. گجراتی ہیں تو ان کی جو پسندیدہ ڈش وہ بھی ہوگی دسخان پہ، کوئی بہار کا ہے تو اس کی ہوگی، کوئی دہلی والا ہے تو اس کی ہوگی، تو ہر آدمی کے یعنی مرغوبات کا بھی اہتمام ہوتا تھا، اتنا خیال فرماتے تھے. تو حضرت کی کا ایک بس جو ہے کہیے کہ اس کو شرط کہہ دیجئے، کنڈیشن کہہ دیجئے، یا جو ہے مطالبہ کہہ دیجئے، کہتے ہیں ایک بات ہے بس میری، ہے نا، حضرت فرماتے تھے بھائی دیکھو کھاؤ بھی خوب اور سو بھی خوب. وہاں محمد نافع کو کہتے ہیں کھاؤ بھی خوب اور سو بھی خوب، بس بات نہ کرو، بات نہ کرو، بات کرنے پر پابندی ہے نا، نہ کھانے پر پابندی نہ سونے پر پابندی، مطلب روزہ رکھ لیا، سحری بھی ڈٹ کے کر لی، افطار کے وقت آیا افطار بھی ڈٹ کے کر لیا، تو اس میں کوئی پابندی نہیں. اور اس کے بعد اگر سوتے رہو فرض کے علاوہ اس پر بھی کوئی پابندی نہیں ہے. دیکھو جس دین اللہ والوں نے سمجھا ہے اور انہوں نے پھر سمجھایا، دین کیا ہے سمجھنے کی بات ہے، تو سوتے رہو بس، فرض ضائع نہیں ہونا چاہیے، فرض جماعت سے پڑھو بے شک پھر سو جاؤ، کوئی حرج نہیں، لیکن یہاں بات نہیں کرو کسی بھی قسم کی، بس کوئی بہت ضروری بات ہے کر لی، باقی یہ میری شرط، یہاں میرے پاس وقت گزارنے کی. اور اگر حضرت کے جو ہے خدام گھومتے پھرتے تھے، کوئی آدمی اگر بات کرتا ہوا پایا جاتا تھا تو اس کو یہ احساس دلاتے تھے کہ حضرت کے سامنے پیشی ہو جائے گی اب. تو یہی ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خوب کھاؤ خوب سو گناہ نہ کرو. روزہ لگتا ہے نا, نوجوان بیچارے بڑے پریشان ہوتے ہیں خاص طور پر, تو اجازت دے دی وقت گزار لو, دن لمبے ہیں سو کے گزار لو, لیکن لغویات میں مصروف رہ کر کے روزے کو گزارنا یہ روزے کی روح کو کہنا چاہیے ضائع کرنا ہے, روزے کے مقصد کو ختم کرنا. اس لیے کہ جو لعلکم تتقون تقوی حاصل ہو جائے تو اسی تو نفی ہو گئی. اب ہم روزے کو گزارنے کے لیے چارہ نہیں بیٹھ گئے, آؤ یار گپ شپ کریں یار وقت گزاریں, اب ایران کی توران کی ادھر کی ادھر کی غیبتیں چگلیاں جھوٹ دنیا کے تذکرے کر رہے ہیں. یہ روزے کے روح کے منافی. یا اور کوئی ایسی بازیں ہیں, وہ ڈائجسٹ کے شوقین ہوتے ہیں, ڈائجسٹ اور اب ڈائجسٹ پہ ڈائجسٹ ختم ہو رہا ہے. یہ روزے کے روح کے منافی. یا کوئی آج کل تو بہت جدید جدید چیزیں آ گئی ہیں, ویڈیوز آ گئی ہیں, ویڈیو گیم آ گئے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا آ گیا, یہ سب روزے کے روح کے منافی. چونکہ ان سب چیزوں میں گناہ ہے, یہ گناہ سے خالی نہیں ہے. ہاں کوئی آدمی ٹیپ ریکارڈر پہ قرأت سن رہا ہے, ٹھیک ہے, کوئی واز سن رہا ہے, ٹھیک ہے, بیان سن رہا ہے, ٹھیک ہے نا, جائز حدود میں رہتے ہوئے اس کام کو آدمی کر لے اور تھوڑا سا اپنے نفس پہ ضبط کر لے. نفس تو چوری کی کوشش کرتا ہے, نفس جو ہے بنیادی طور پر چور ہے, یہ چوری کی کوشش کرتا ہے کہ کچھ تھوڑا سا ادھر سے شامل کر لے کچھ تھوڑا سا ادھر سے شامل کر لے. یہی ضبط نفس ہے. اس رمضان کا جو کہنا چاہیے کہ خاص وصف کہ جو چیز آدمی کو حاصل کرنی ہے وہ یہی ہے کہ جو نفس جن چیزوں کو چراتا ہے وہ اس پہ قابو پا لے اس سے ایک مہینے میں. یہ جب قابو پا لے گا اسے ایک مہینے کی مشق کر لے گا تو اسے ایک مہینے کی برکت سے آگے جو 11 مہینے اس میں بھی اس کو جو ہے عادت ہو جائے گی. اور اسی کے لیے ہر 11 مہینے کے بعد ایک مہینہ ہمیں ملتا ہے. تو ہماری پوری جو محنت کا نچوڑ ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ گناہ کے قریب نہ پھٹکے, حالات اپنے پاس سے ہٹا دیں. بے شک عبادت کا ذوق نہیں بن رہا, ہمت نہیں ہو رہی, بعض طباع کمزور ہیں, آدھا سپارہ پڑھتے ہیں تھک جاتے ہیں. ہم تو اپنے بزرگوں کے جب حالات پڑھتے ہیں سنتے ہیں, حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ تہجد سے جو تلاوت شروع فرماتے تھے تو چاشت کے وقت تک تلاوت فرماتے تھے. کتنے پارے ہوتے ہوں گے اور کس شوق کے ساتھ ذوق کے ساتھ آنسو بہاتے ہوئے نعرے لگاتے ہوئے پڑھتے تھے. وہ ایک کیف تھا, ایک جنون تھا, ایک ولولہ تھا, ٹھیک ہے نا. اور 5 پارے 6 پارے 7 پارے جو بھی پڑھتے ہوں گے بھائی, اب ہم نے سنا, اب ہم نے بھی کہا کہ بھائی ہم بھی اتنا پڑھیں, ایک دن پڑھا دو دن پڑھا مثلا, اس کے بعد ختم, ہمت نہیں ہو رہی, تو کوئی بات نہیں, ہم آدھا سپارہ پڑھ سکتے ہیں, آدھا سپارہ پڑھیں, ایک سپارہ پڑھ سکتے ہیں, ایک سپارہ پڑھیں. نہیں چل رہی, ہمت نہیں ہے, طاقت نہیں ہے, قوت نہیں ہے, آرام کر لیں, لیٹ جائیں, سو جائیں, لیکن گناہ کی طرف کے قریب نہ جائیں. فرائض کا پورا اہتمام کہ نماز ہماری 5 وقت تکبیر اللہ کے ساتھ مسجد میں ادا ہو جائے, یہ چیز جو ہے, تاکہ جو ایک فرض 70 اور ایک نفل فرض کے برابر, اسی طرح ہر نیکی 70 کے برابر, تو اس سے محرومی نہ ہو. بس اللہ ہم سب کو ہمت دے، توفیق دے، اور ان لمحات کی جو ہے وہ کیسے قدردانی نصیب فرمائے. رمضان المبارک میں عموماً زکوٰۃ نکالی جاتی ہے. ایک جو ہے ہمارے بزرگوں کا بھی کہنا چاہیے معمول ہے، اور عموماً لوگ اپنی تواریخ رمضان میں طے کر لیتے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے. زکوٰۃ کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جس روز ہم صاحب نصاب ہوئے، ذرا غور فرمائیے، جس روز ہم صاحب نصاب ہوئے، آج ہم پر مثلا ہمارے پاس مال آ گیا، کتنا مال آ گیا، اتنا مال کہ جس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے. اگر متفرق مال ہے، پیسہ بھی ہے، کچھ سونا ہے مثلا، متفرق ہے مال، تو وہ 52.5 تولہ چاندی کی جو قیمت ہے، 52.5 تولہ چاندی کی قیمت جو ہے، کسی کو معلوم ہے اس وقت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کیا ہے؟ 39,000 روپے. تو اب یہ مال آ گیا مثلا آج کی تاریخ میں میرے پاس، اور اس پر پورا ایک سال گزر گیا. اگلا سال آج ہی کی تاریخ، اردو تاریخ، اسلامی تاریخ، یاد رکھیں، انگریزی نہیں، اسلامی تاریخ، آج کیا ہے؟ 11 رمضان المبارک 1439 ہجری. تو ایک سال پورا گزر گیا، اور ایک سال گزرنے کے بعد آج ہی کے دن میں میرے پاس اتنا مال باقی رہا یا اس سے اور بڑھ گیا، ٹھیک ہے نا، تو کیا ہو گیا؟ اب مجھ پر زکوٰۃ واجب ہو گئی. یہ مسئلہ سمجھنے کی، اس میں رمضان کی شرط نہیں ہے، اس میں اس تاریخ کی شرط ہے کہ جو ایک سال گزرنے پر. ہر آدمی کا اپنا حساب نصاب، پھر جو تاریخ الگ ہوگی. ایک سال گزر گیا، ہاں اگر اس تاریخ کو پہنچتے پہنچتے مال کم ہو گیا اور اس نصاب سے آدمی نکل گیا تو اس پہ زکوٰۃ نہیں. یہ تو ہے متفرق مال کا حساب، اور ایک جو ہے وہ خالصتاً اور صرف سونے کا نصاب ہے کہ کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کوئی پیسہ نہیں ہے اور صرف سونا ہے. اس کا نصاب علماء کرام نے جو بتلایا ہے وہ 7.5 تولے سونا بتلایا، کہ 7.5 تولہ سونا اس کے پاس جب ہوگا تو وہ صاحب نصاب ہوگا، کس پر؟ جس کے پاس کوئی پائی پیسہ نہیں. عموماً ایسا نہیں ہوتا، عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو متفرق مال ہے وہ ہوتا ہے لوگوں کے پاس. اس لیے زیادہ جو صاحب نصاب لوگ بنتے ہیں وہ 52.5 تولہ چاندی کے نصاب پہ ہی بن جاتے ہیں. یعنی یہ تقریباً سمجھ لیں کہ 40,000 کے اس پہ جو صاحب نصاب بن جاتے ہیں. اب ایک سال گزر گیا تو ہم میری اوپر زکوٰۃ واجب ہو گئی، مجھے اس کو دینا. اوپر جتنا زیادہ ہو گیا، ایک دن پہلے مال آ گیا میرے پاس مثال کے طور پر، میں صاحب نصاب نہیں تھا یا تھا، اور مزید میرے پاس محض ایک روز پہلے 5,00,000 روپے آ گئے، تو اب اس پورے ٹوٹل پہ زکوٰۃ ہوگی. لوگ ترکیب لڑاتے ہوں گے، یار بس ٹھہر کے دے دینا بھائی، اب اس میں بڑی جوڑ جمع کی ضرورت پڑتی ہے. یعنی اپنا پیسہ حساب لگانے میں، ہم نے اگر کسی کو قرض دیا ہوا ہے اس کی بھی زکوٰۃ ہم نے دینی ہے، سمجھ لیجیے. آج سمجھیے مسائل کی نشست ہو گئی ہے نا، لیکن ضروری باتیں ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں جی وہ تو اس سے میرے 10,00,000 دبائے ہوئے، وہ نہیں دے رہا اور زکوٰۃ نہیں دیتے. انہیں زکوٰۃ دینی پڑے گی کیونکہ یہ میرا مال ہے. ہم جو ہے مکان میں کرائے پہ رہ رہے ہیں، ہم نے ایڈوانس دیا ہوا ہے، وہ ایڈوانس بھی میرا ہے، اسے بھی ہم نے جوڑنا ہے، قرض بھی جوڑنا ہے ایڈوانس بھی جوڑنا ہے. ہم نے بیسیاں ڈالی ہوئی ہیں, ہمیں ابھی بی سی ملی نہیں ہے, 5 لاکھ کی بی سی ڈلی ہوئی ہے اور بی سی کا نمبر ہمارا مثال کے طور پر 20واں ہے اور ہم کہیں کہ ابھی تو بی سی ہمارے ہاتھ میں آئی نہیں. لیکن آپ کے مثلا 15 بی سی کے جو پیسے جمع ہیں وہ بھی تو آپ کے ہیں, اس کو بھی جوڑنا ہے. تو یہ ساری باریکیاں ہیں, اس سب پہ نظر ہونی چاہیے. تو اس سب پر جوڑ کے زکوٰۃ ہوگی. اور یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ زکوٰۃ سے مال کم نہیں ہوتا, زکوٰۃ مال کی حفاظت ہے. اس سے ڈرنا نہیں چاہیے, اس سے گھبرانا نہیں چاہیے, بلکہ بڑھتا دینا چاہیے. ہم حساب لگائیں ہے نا, اور کچھ وہ بن رہا ہو اوپر سے تو اللہ کے راستے میں. کہاں کس کا دیا ہے بھائی, اللہ ہی کا تو دیا ہوا ہے نا. ہم کو پیدا ہوئے تھے تو کیا میرے پیٹ پہ بندھا ہوا تھا کیا؟ 4 تولے سونا بندھا ہوا ہے اور اتنے ڈالر ننگے پتنگے آئے تھے, کچھ بھی نہیں. یہاں آئے تو کروڑ پتی ہو گئے, ارب پتی ہو گئے, کھرب پتی ہو گئے, اور اسے تو جب جا رہے ہوں گے تو بھی وہی ننگے پتنگے جا رہے ہوں گے, اوپر سے کفن لپیٹ دیا ہوگا, سلا ہوا کوئی کپڑا نہیں ہوگا, اس میں کوئی جیب نہیں ہوگی, کوئی پین نہیں ہوگا, کوئی گھڑی نہیں ہوگی. ایسی خالیت آئے تھے, ایسی خالیت چلے جائیں گے. ہاں یہ جمع ہو جائے گا جو دے دیا اللہ کے راستے میں, یہ جمع ہو گیا, یہ ہم نے وہاں کے اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیا, یہ سمجھے ہے نا. اعمال کا صندوق ہے قبر, اعمال کا صندوق وہاں جمع ہو رہا ہے. باقی تو جو پیچھے چھوڑ دیا اب وہ وارثین کا ہے, اب وہ اس کو صحیح خرچ کریں غلط خرچ کریں اس کا کچھ نہیں پتا, ہمارا اختیار ختم ہو گیا. وہ کیا کرتے ہیں
پرسنٹیج کتنا بنے گا؟
ہاں بتاتا ہوں, تکے بوٹی کھا لیں تھوڑے عرصے میں, عیاشیاں کر لیں عیش و عشرت کے ساتھ, باپ نے مال چھوڑا تھا, میں نے کہا بھائی فری کا آ گیا خرچ کرو, تو کچھ نہیں پتا. تو جو ہم نے کھا لیا پہن لیا برت لیا اور اللہ کے راستے میں دے دیا, بس یہی ہمارا ہے. تو اس لیے اس پہ دل چھوٹا نہ کیا جائے اور بالکل حساب کتاب کر کے جو ہے اس کو دینا ہے. 2.5%, کتنا؟ 2.5%. 1 لاکھ روپے میں 2500 روپے, 1 کروڑ روپے میں 2.5 لاکھ روپے, سیدھا سیدھا سا حساب ہے. ٹھیک ہے نا, تو کیا ہے کہ یہ اس کی مال کی حفاظت ہے. تو میں نے اس پہ عرض کیا, اب کسی نے پچھلے سالوں کی زکوٰۃ نہیں دی, توجہ نہیں تھی, اب اللہ نے توجہ دے دی, اب اس کے جو ہے فکر پیدا ہوئی, تو پھر اس کے لیے یہ ہے کہ بھائی عالم حضرات کے پاس بیٹھ جائے, ٹائم لے لے, مفتیان اکرام کے پاس چلا جائے اور ان سے مسئلہ پورا دریافت کرے کہ میرا اس طرح سے جو ہے میں میری عمر یہ ہو گئی اور میرا اندازہ ہے کہ میں اتنے عرصے پہلے میرے پاس اتنا مال تھا, اب میں کیسے زکوٰۃ دوں. تو اس کی تفصیل ہے, وہ اس مجلس میں ظاہر ہے کہ اس کو سمجھانا یا سمجھنا آسان کام نہیں ہے. تو اس کے لیے مفتیان کرام علماء حضرات کے پاس ٹائم دیں اہمیت کے ساتھ, کیوں فرض ہے یہ. ابھی جو ساری بات چل رہی ہے وہ اسی پہ چل رہی ہے کہ فرائض کا اہتمام جو ہے پورا پورا ہونا چاہیے, اس میں ڈنڈی نہیں مارنا ہے نا. کم یہ درجہ, یعنی یہ ایک بڑا درجہ ہے. لوگ نوافل اور نفلی صدقات اور اس کو تو اہمیت دیتے ہیں, فرائض کی طرف توجہ نہیں دیتے. تو یہ چونکہ فرض ہے, نماز فرض ہے, روزہ فرض ہے, حج فرض ہے, زکوٰۃ فرض ہے, جو بات ابھی شروع کی میں نے کہ فرائض کا اہتمام, واجبات کا اہتمام, سنت موقعہ کا اہتمام ہے نا, گناہ کو چھوڑ دو, تو اس میں یہ فرائض میں سے. کیا میرے اوپر یہ تھی قضا ہے, ٹھیک ہے نا, تو قضا توبہ سے اس وقت پہ جو نہیں کیا, اس وقت پہ جو نہیں کیا اس کی معافی ہے. لیکن اب وہ قرض ہے بھی ہمارے اوپر, اس کو ادا کرنا تاخیر سے، اب تاخیر ہو گئی نا، تو تاخیر سے بھلے تاخیر سے لیکن ادا کرنا ضروری. نماز قضا ہے ٹھیک ہے نا، جمع ہے ہماری، اب وہ توبہ کی ہم نے اللہ سے مانگا، روئے گڑگڑائے، یا اللہ ہم نے بہت ظلم کیا اپنی جان پر، ہماری سستی کو معاف کر دیجئے، ہماری کوتاہی کو معاف کر دیجئے، ٹھیک ہے نا، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ سچے دل سے توبہ کریں گے اللہ معاف کر دے نا. کیا کیا چیز کی معافی مل گئی؟ اس وقت پہ جو نہیں کیا اس کی معافی مل گئی، ٹھیک ہے نا. اب اس کو کرنا شروع کر دیا جائے، اس کو چونکہ قرض ہے، وہ اس کو قرض کو ادا کرنا، اب اس کو جلدی جلدی دو دو چار چار کر کے پڑھنا شروع کر دیا. اس طریقے سے روزے نہیں رکھے، ہمیں یاد آ رہے ہیں ہاں بھائی ہم نے تو بڑی ڈنڈی ماری ہے، ٹھیک ہے نا، اب اس کو شروع کر دے. غنیمت جانے موقع کو موقع ہے، غنیمت جانے اور ادا کر کے کر دے. اس طرح سے زکوٰۃ ہے نہیں دی، اب کوئی کہے صاحب میں تو 10 سال زکوٰۃ نہیں دی، اب میں 10 سال کے پیسے اکٹھے کیسے نکالوں؟ تو اس کے لیے وہی میں نے عرض کیا کہ علماء کرام سے بیٹھے مشورہ کرے، اب وہ خود آپ کو ترکیب بتائیں گے، مسئلہ بھی بتلائیں گے، ترکیب بھی بتلائیں گے. اصل بات کیا ہے؟ اہمیت دینے کی بات، کہ ہمیں ہمارے دل میں اہمیت ہونی چاہیے. مثلا جیسے ہم نفل پڑھتے ہیں، تو علماء کرام سے سنا کہ آپ نفل کی جگہ قضا نماز پڑھو، آپ نفل صدقہ کرتے ہو، نفل صدقے کی جگہ زکوٰۃ ادا کرو، ہے نا، مستحق کو دیکھ کر کے، جان کر کے، پھٹک کر کے مستحق تک پہنچانا یہ ہمارے ذمے ہے، ضروری ہے. یہاں اب جیسے ہماری مسجد ہے، تو اس مسجد کے باہر ان گنت لوگ آتے ہیں، خواتین بھی ہوتی ہیں، مرد بھی ہوتے ہیں، ایسے اور بھی مسجدوں میں آتے ہیں، بازار میں پھرتے ہیں، ہے نا. اب وہاں پر وہ مانگتے ہیں، اپنے آپ کو مستحق ظاہر کرتے ہیں، اور جو ہے بیشتر لوگ زکوٰۃ کی نیت سے انہیں پیسے دے دیتے ہیں کہ بڑا مستحق لگ رہا ہے، مسکین ہے، غریب ہے، میرے پہ اتنی زکوٰۃ ہے، وہ اس میں نے تھوڑا دے دیا اور اپنا حساب لگے کہ ہم نے اتنی زکوٰۃ دے دی. ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ یہ آدمی مستحق زکوٰۃ ہے کہ نہیں ہے، اس پہ زکوٰۃ لگ رہی ہے کہ نہیں لگ رہی ہے. زکوٰۃ کا فریضہ بڑا اہم ہے، اور اس کی تحقیق ضروری ہے کہ یہ سب سے پہلا حق اپنے قریبی اعز و اقربا. دیکھیے اس لیے کتنی عجیب حکمت ہے اس میں کہ آدمی اپنے اعز و اقربا کے حالات کو بہت اچھی طرح جانتا ہے، عموماً ان کی سب باتیں ایک دوسرے کو پتہ ہوتی ہیں، پتہ ہوتا ہے کہ یہ بیچارے کا کیا حال ہے، اس لیے اس کو سب سے پہلے جو ہے مستحق زکوٰۃ رکھا گیا کہ اس کو زکوٰۃ دو سب سے پہلے. ٹھیک، اپنے اعز و اقربا میں نہیں ملا، الحمدللہ بھائی ٹھیک ہے، اب دوسری جگہ دینا ہے تو تحقیق ضرور کر لی جائے کہ اس کے پاس اتنا مال تو نہیں. اب دیکھیے جیسے ہمارے سیف صاحب نے بتلایا کہ 40,000 روپے تقریباً پہ زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے. اب یہ آدمی تو خود 40,000 جس کے پاس ہے یہ مستحق وہ ہو گیا، زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے ضروری ہو گیا اس کے اوپر، تو اس لیے اس کی تحقیق ضروری ہے، اس تک پہنچانا ہمارا کام ہے. ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا اب کہاں دے، تو پھر آسان طریقہ مدارس ہیں، آنکھ بند کر کے وہاں دے دیں کہ بھائی ہمارے پاس، ہمارے تو سمجھ میں نہیں آ رہا کس کو دیں، نہ ہم کسی کی تحقیق کر سکتے ہیں. ہاں ویسے جو غریب مسکین آپ کو نظر آئیں، آپ بے شک انہیں نفلی صدقہ قرات، آپ کو استطاعت ہے آپ دیں ان کو، ان کو دینے سے منع نہیں کیا جا رہا. کوئی آدمی نظر آ رہا ہے کہ ہاں معذور ہے، ضعیف ہے، معذور ہے، ہٹے کٹے کو دینا منع ہے، مسجد میں مانگنے والے کو دینا منع ہے، مسجد میں مانگنا بھی حرام، دینا بھی حرام، یہ نیکی نہیں ہے، نیکی برباد، گناہ لازم ہے. اور اس طرح سے کوئی آدمی آزا صحیح سالم ہے، جوان ہے، اور وہ مانگ رہا ہے، اس کو دینا منع ہے. ہاں ضعیف ہے، معذور ہے، اس کو آدمی ویسے دے دے. تو میں اس پہ عرض کر رہا ہوں کہ اصل کہ زکوٰۃ کی اہمیت جو ہے وہ کتنی ہے، تو اس کو مستحق تک پہنچانا ہمارا کام ہے، ہماری ذمہ داری ہے. تو پھر ہم کیا کریں کہ ہم جن مدارس کو جانتے ہیں جہاں پر ان کا ایک نظام ہے، وہ کئی ان کی مدیں ہوتی ہیں، کئی ان کے اخراجات کی وہ چیز ہوتی ہے، وہاں پہ ادا کر دیجیے. انشاءاللہ تعالی اس یہ عظیم فریضہ، یہ مال کتنے گنا بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے یہاں جو ہے اس پر ملے گا، 70 دنیا اور جو ہے کتنے فیصد آخرت میں جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ اس کا لوٹا دیتے ہیں، اس کا اس کی یہ رقم جو ہے اس کو لوٹائی جاتی ہے بڑھا چڑھا کر، اور وہاں تو بڑھتی رہتی ہے. آخرت میں ایک دانہ جیسے ڈالا جاتا ہے مٹی میں، وہ اگا، اس میں ایک پودا نکلا، اس میں مثلاً 50 شاخیں نکلیں، اب اس 50 میں کتنے بیج ہوئے اندازہ لگائیے. وہ سارے کے سارے بیج دوبارہ زمین میں بوئے گئے، اور ان سارے بیجوں میں سے پھر پودے نکلے، اور پھر ان سارے پودوں میں شاخیں نکلیں، ہر پودے میں مثلاً 20 شاخیں نکلیں، اب وہ سارے بیجوں میں کتنے، سارے شاخوں میں کتنے بیج ہوئے، کوئی جوڑ سکتا ہے؟ تو اس طرح فرمایا کہ جو تم اللہ کے راستے میں مال دیتے ہو وہ اس طرح آخرت میں ضرب درب ضرب ہوتا رہتا ہے، ملٹی پلائی ملٹی پلائی ملٹی پلائی یہ ہوتا رہتا ہے، اس کا حساب ہم آپ دنیا میں جو ہے وہ نہیں کر سکتے. تو یہ تو کمانے کے لیے تو بھیجا اللہ نے دنیا میں، بھائی یہاں بھیجا ہے یہی کہ لو ہم تمہیں مال دے رہے ہیں، تم آگے بڑھاؤ اور ہم سے لے لو. اور چونکہ غیب میں ہے اسی لیے یہ عالم الغیب ہے نا، یہ جو ہے ہمارے وعدے پر تم یقین رکھو. ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بشارتیں ہیں اس پر یقین رکھو، اور اس پر یقین رکھ کر خرچ کرو، ہے نا. ہمیں تو بظاہر رمضان میں مثال دے لیجئے کہ بھوکا پیاسا آدمی رہ رہا ہے سحر سے لے کے اور جو ہے افطار تک، بظاہر کوئی چیز آتی ہوئی نظر نہیں آتی، بعض لوگ فوراً چاہتے ہیں نا کہ فوراً کچھ ملے، تو بظاہر تو فوری پلتی ہوئی کوئی چیز نظر نہیں آتی، لیکن غور تو کرو بھائی، کچھ چیزیں فوری بھی نظر آ جاتی ہیں. ایک تو زندگی ملتی ہے جب پانی کا گلاس شربت کا گلاس پیٹ میں جاتا ہے، تو کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث کا مفہوم ہے کہ اور رگیں تن گئی سرابی ہو گئی اور اجر ثابت ہو گیا. تو ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے؟ اور دوسرا رمضان میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، دیکھ لیجئے کتنا رزق بڑھتا ہے. عمرہ کی تو بات ہی کیا، کھاتے پیتے لوگوں کی تو بات ہی کیا، غربا انہیں بھی فراوانی سے رزق ملتا ہے. ہر مسجد میں تقریباً اچھی افطاری کا انتظام ہے، اور مزدور پیشہ اور اس طرح کے مسافر لوگ اچھی افطاری کرتے ہیں، پیٹ بھر کر افطاری کرتے ہیں. کتنے ادارے کتنے لوگ راشن تقسیم کرتے ہیں ماہ رمضان میں، اور ان کے گھروں میں راشن کے ڈھیر لگ جاتے ہیں، جو بقیہ سال میں اگر کوئی رزق کے لیے پریشان بھی ہے. اور ہر گھر میں تقریباً ہر آدمی اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھ سکتا ہے، یہ کوئی عیب کی بات نہیں، یہ تو بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق میں اضافہ کرتے ہیں. آس پڑوس سے بھیجا آ رہا ہے گھر میں، ایسے سارا سال کوئی نہیں پوچھتا کسی کو، اور ماہ رمضان میں ایک اللہ نے دلوں میں ڈالا کہ بھائی آج ہمارے پڑوس میں دے دو، آج یہ فقیر آیا کو اس کو دے دو، اس کو دے دو. فقرا کی حالت ہے، ہم نے یہ دیکھا، ہم وہاں یہاں تو ذرا فقرا ویسے مانگنے والے کم ہیں، جب ہم پرانے محلے میں تھے النور میں تو وہ خواتین جو آتی تھی تو ان کو افطار دیا، تو وہ آگے جا کر جو ذرا اچھی چیزیں وہ چوز اس میں سے چھانٹ رہی ہیں, جو تھوڑی ویسی چیزیں وہ ایک طرف ڈال دی. مطلب سلیکشن ہو رہی ہے آئٹم کی. تو یہ جو ہے کہ رزق بڑھا دیا جاتا ہے, اس کا ہم کھلی آنکھوں وہ کرتے ہیں, مشاہدہ کرتے ہیں. تو بس کیا عرض کروں, اللہ ہمیں ان لمحات کی جو ہے قدردانی نصیب فرمائے, اور اس ٹوٹی پھوٹی محنت کے نتیجے میں بس اللہ ہم سے راضی ہو جائے, اور اللہ تعالی ہمیں اپنا بنا لے, ہماری زندگی پار لگ جائے. ہے نا, اللهم اجعل حبك احب الي من نفسي واهلي ومن الماء البارد. یا اللہ آپ کی محبت مجھے کتنی ہو جائے, میری جان سے زیادہ, میرے آل اولاد سے زیادہ, اور سخت پیاس کی حالت میں ٹھنڈے پانی سے زیادہ ہو جائے, ایسی محبت مجھے آپ سے ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دعا سکھلا رہے ہیں کہ ایسی یہ دعا جو ہے اللہ سے اللہ کی محبت کو مانگو, ہر چیز سے بڑھ کر اللہ تعالی شانو کے ساتھ اپنا تعلق کو کر لو, تو اس کے سامنے پھر یہ احکامات کیا ہو جاتے ہیں, آسان ہو جاتے ہیں, اللہ کی محبت میں آسان ہو جاتے ہیں. صحابہ کی کیا حالت تھی, ایک صحابی فرماتے ہیں انتقال کے وقت غالباً فرما رہے تھے کہ اب وہ مجلسیں چھوٹ گئیں, وہ دینی مجلسیں چھوٹ گئیں, چھوٹ رہی ہیں, وہ جہاد چھوٹ رہا ہے, اور وہ سخت گرمی میں روزے چھوٹ رہے ہیں, اب وہ مزے کہاں ملیں گے. دیکھیے وہ ان کو مزے کہہ رہے ہیں, اور اس کو یاد کر کے جو ہے وہ رو رہے ہیں, افسوس کر رہے ہیں کہ یہ کیوں, اللہ کی محبت میں ان کے لیے آسان تھا یہ روزے رکھنا, یہ اور اس روزے میں جو ہے وہ مشقت اٹھایا کرتے تھے, کس قدر جہاد ہو رہا ہے اس میں جو ہے. تو جب اللہ کی محبت غالب ہو گئی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت غالب ہو گئی, تو کوئی بات ہی نہیں, ہر طرح کا حکم ماننا آسان ہو گیا. اس لیے اس کی تعلیم ہے کہ اللہ تعالی کی محبت مانگو اللہ سے, اور ہر عمل کو کرتے ہوئے یہی سوچا جائے کہ اس عمل سے میرے اللہ کی محبت بڑھ جائے. یہ مراقبہ حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف رضا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا دیا ہوا. کسی نے کہا حضرت اللہ کی محبت کیسے آئے گی, کیسے بڑھے گی؟ فرمایا جو عمل کرو اس نیت سے کرو کہ میں یہ عمل اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے کرتا ہوں. ہر عمل میں اس کی نیت کرو, تو پھر ازدیاد محبت میں اضافہ جو ہے وہ ہوتا جائے گا, اور جو ہمارے شیخ کی تمنا دعا اور دعوت تھی, میں چاہتا ہوں کہ ہر آدمی دنیا سے اللہ کی محبت کا, اللہ کی دوستی کا تاج سر پر سجا کے جائے, اور جو ولایت کی خط منتہا ہے, ولایت کی خط منتہا بتاتے تھے حضرت کہ اللہ تعالی ولایت کی خط منتہا پر فائز فرما کر موت دے. آپ بھی ساری زندگی اسی کوشش میں رہے اور اسی چیز کی دعوت دیتے رہے کہ محبت, اللہ کی محبت کو لے کے, اللہ کی دوستی کو لے کے, اور جو ہے اس کا ظہور جو ہے وہ اعمال میں استقامت سے پتہ چلتا ہے. اللہ کی محبت کا اندازہ وہ اعمال میں استقامت سے پتہ چلتا ہے کہ اعمال میں یہ کتنا مستقیم ہے. کوئی تو پیمانہ ہونا چاہیے نا, دعویٰ کرنے کو تو ہر کوئی, جیسے کسی نے کہا دو طالب علم تھے, کیا کر رہے ہو بھائی؟ شادی کی تیاری کر رہا ہوں. اچھا ماشاءاللہ, کہاں؟ شہزادی سے. اچھا بھائی, बड़ा बहुत बड़ा आपको तो तीर मार लिया आपको। अच्छा कैसे हुआ ये? कहा जी बस हो गया। कितना काम हो गया? जी आधा हो गया आधा बाकी। क्या मतलब? मैं तैयार हूं बस उधर से देर। तो दावे को तो हरा दी, दावा कर दो। कितने बैठे हैं आज झुंड के झुंड उनकी तरफ जा रहे हैं और जो है दावेदार हैं कि यहां से ले लो जो लेना है। साहिब कशफ हैं, साहिब करामत हैं, साहिब फला हैं, साहिब फला हैं, साहिब इरफान हैं, वगैरह वगैरह। और देखो तो नमाज रोजा गायब, दाढ़ी मूछ साफ है? क्या चीज है भाई ये कौन सी विलायत है? ये कौन सा दीन है? ये कौन सी अल्लाह की मोहब्बत है? कि जो अल्लाह के रसूल सल्लम की इत्तबा से आजाद कर दे। दुनिया के सारे आशिकीन मिलके एड़ी चोटी का जोर लगा दें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खाक भी नहीं हो सकते। तू कहां से पैदा हो गया है दावेदार? और उसके पीछे चलने वाले कितने जो है जहल में गिरफ्तार हैं? पूछने की बात है। लाकल दे, सलीम दे, शऊर दे, है ना? इसलिए मैयार और पैमाना मुकर्रर कर दिया गया है। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, यह है पैमाना, है ना? कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिउनी युहिब्बुकुमुल्लाह। अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत फरमाए तो क्या करो? मेरी इत्तबा करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह आयत सिर्फ नाजिल हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह जल्ले शानहु फरमा रहे हैं कुल, आप फरमा दीजिए। जैसे कुल लिल मुमिनीना है ना, यगुज़ु मिन अबसारिहिम, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए मोमिनीन से कि अपनी नजरों की हिफाजत क्या करें। ऐसे यहां फरमाया जा रहा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुखातिब फरमाते कुल, आप फरमा दीजिए कि अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह ताला शानहु तुमसे मोहब्बत करें तो फत्तबिउनी, बस मेरी इत्तबा करो, युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे राजी हो जाएंगे, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लग जाएंगे। मेरे दोस्तों आज तो हमारी नमाजें सुन्नत के मुताबिक नहीं रही है। मस्जिद में मैं देखता हूं और मुझे इस कदर सदमा हो रहा है देख देख करके, बगैर टोपी के नमाज पढ़ने वालों की तादाद बढ़ रही, एक फितना चल पड़ा है। ये नए लिबास आज आ गए हैं जो ये घुटनों से घुटनों के करीब करीब होते हैं, इसको क्या कहते हैं भाई? शॉर्ट्स कह दे, शॉर्ट्स सही, अच्छा बरमूडा शॉर्ट्स। तो आज हमारे नौजवान बच्चे मस्जिद में इन शॉर्ट्स के साथ नमाज पढ़ रहे हैं और बाजे बड़े भी पढ़ रहे हैं इन शॉर्ट्स के साथ। बड़ों की तादाद शायद अभी थोड़ी कम है, टीनेजर्स जिसको कहते हैं हम, इनकी तादाद ज्यादा है। टी शर्ट पहन के वो नमाज पढ़ते हैं जिसमें ये आदि आस्तीन और टोपी नहीं है। अब ये कितनी कबातों का मजमुआ हो गया भाई। देखिए घर से चले, मेहनत किया, मुजाहिदा किया, अपने घर की जो है एसी की ठंडी हवा छोड़ी, गर्मी बर्दाश्त की, मस्जिद तक पहुंचे और वहां नमाज भी वैसे अदा किया और सवाब पूरा नहीं पाया, बल्कि उलमा इसकी सही वो फरमाएंगे कि नमाज हुई भी कि नहीं हुई। ये मकरूह है, आदि आस्तीन कोनी खोलना मकरूह है, इसलिए कोनी ढकी होनी चाहिए नमाज में। इस तरह से ये आदि पिंडली यहां देखिए, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सुन्नत है यह आदि पिंडली हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सलवार होती थी, जो भी कुछ होता था, जुब्बा कुबा अबा जो भी कुछ था, वो ये आदि पिंडली तक होता था। आज के अरबों को ना देखिएगा, है ना, कि वहां तो ये इस तरह पहना जाता है। ये कोई वो नहीं है कि उन्होंने वो पहन रहे हैं तो सही हो गया। मसला जो है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसवा है, वो ये आदि पिंडली और इजाजत मजीद नीचे ये टखने, यहां तक इजाजत है, ये टखने खुले होने चाहिए, ये ढके नहीं होने चाहिए। ये रेंज समझ लें, ये आधी पिंडली से लेकर ये टखने तक ये हुदूद है इसकी। लेकिन आधी पिंडली के ऊपर किसके लिए? उसके लिए है کہ جس کو اتنا کپڑا میسر ہی نہیں ہے کہ وہ سطح ڈھک رہا ہے صرف، جو کہ یہ جو ٹخنا ہے گھٹنا کہہ لیں یہ سطر میں داخل ہے، کسی کے سامنے بلا ضرورت علاج کے لیے جا رہے ہیں ڈاکٹر کے پاس اگر کوئی ہے تو، الگ بات ہے، اس ٹخنے یعنی گھٹنے کو کھولنا جائز نہیں، سمجھ گیا نا، مردوں کے لیے یہاں تک سطر ہے، ناف سے لے کے یہاں تک سطر. اگر تو کسی کے پاس اتنا کپڑا میسر نہیں ہے، مسکین ہے، غریب ہے، تو ٹھیک ہے، اس کے لیے نماز ہو گئی اس کی، سمجھے، مجبور تھا بیچارہ، لیکن کپڑا ہوتے ہوئے آدمی ایسے کپڑے سلائے تو ظاہر سی بات ہے کہ بہت ہلکا لفظ اس کے لیے استعمال کیا جائے گا کہ یہ خلاف سنت ہے، یعنی مناسب نہیں ہے، ہلکا لفظ یہ ہوگا کہ مناسب نہیں ہے، خلاف سنت تو بہت بڑا لفظ ہو گیا، ٹھیک ہے نا. لیکن آج ہماری مساجد میں، ہمارے معاشرے میں یہ چیز عام ہو رہی ہے. کیا یہ لباس پہن کر کوئی اپنی یونیورسٹی، کالج، شادی، بیاہ، تقریب میں جا سکتا ہے؟ تو پھر اللہ کا دربار ہمارے کالج، یونیورسٹی، شادی، بیاہ، تقریبات کی مجالس سے بڑھ کر ہے یا کم ہے؟ بڑھ کر ہے. تو وہاں کیسے جا سکتے ہیں؟ جانا چاہیے ہمیں، کیسے جانا چاہیے؟ ہم نے تو اپنے اکابر کو دیکھا کہ انہوں نے اپنے آپ کو ایک درجے میں اہتمام کر کے جایا کرتے تھے. ہمارے شیخ حضرت شیخ اول حضرت میرے شیخ اول مولانا یوسف جانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ جمعہ کی نماز جب آتے تھے پڑھانے کے لیے تو اچھے سے اچھا کپڑا، سردیوں میں ہوتے تھے اچھی واسکٹ، اور حضرت ایک پگڑی باندھتے تھے، یہ خوبصورت پگڑی باندھتے تھے، امامہ باندھتے تھے کہ دیکھ کر کے پوری مجلس میں حضرت نمایاں نظر آتے تھے. اتنا اپنے آپ کو نماز کے لیے، خطبے کے لیے، جمعے کے لیے. ہمارے شیخ عارف باللہ شیخ العرب والعجم، آپ جبا پہنا فرماتے تھے، زیب تن فرماتے تھے، جبا خاص اہتمام فرماتے تھے. کہاں جا رہے ہو بھائی؟ اللہ کے دربار میں جا رہے ہیں. صاف ستھری ٹوپی ہونی چاہیے، صاف ستھرا لباس ہونا چاہیے، اللہ نے دیا ہے. اپنے آپ کو ایسی حیات میں لے کے جانا چاہیے اللہ کے دربار میں، تو پھر وہ نماز، پھر نماز بھی ہے نا، پھر وہ خوش و خضوع بھی ملے گا، وہ دھیان توجہ بھی ملے گی. یہ آزما لیجئے کہ جیسا حلیہ بنائیں گے ویسے ہی دل کی کیفیت بھی ہوتی. آزمائش شرط ہے. میلے کپڑے پہن کے دیکھ لیں، بال بکھرے ہوئے ہوں، ٹوپی میلی ہو، اس کیفیت اور وہ کیفیت کہ سر پہ امامہ بندھا ہے، ٹوپی صاف ستھری ہے، کپڑا صاف ستھرا ہے، وضو سے ہیں، اب کی کیفیت اندازہ لگائیں. تو اللہ حفاظت فرمائے. یہ میں اسپیس کر رہا ہوں کہ سنت کے مطابق، اللہ کہاں ہے؟ سنت میں. سنت کے مطابق عمل کیا تو اللہ کی محبت ملی. ابھی یار عرض کیا نا کہ کوئی بھی کام کرو تو یہ نیت کرو اللہ مل جائے، اللہ کی محبت بڑھ جائے. اب وہ عمل سنت کے مطابق کیا تو ملے گا نا بھائی، چاہے وہ نماز ہے، چاہے وہ روزہ ہے، چاہے وہ حج ہے، چاہے زکات ہے، ہر چیز سنت کے مطابق کیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر کیسا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا باطن کیسا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ معاملات کیسے تھے؟ یہ ہے سنت. تو ہر سنت پر پھر کیا مل رہا ہے؟ جو 100 شہیدوں کا ثواب ہر سنت پہ مل رہا ہے، 100 بدری شہید. پانی پینے میں جو سنتیں ہیں، ہر سنت پر یہ اجر مل رہا ہے. بیٹھ کے پی رہا ہے، دیکھ کے پی رہا ہے، تین سانس میں پی رہا ہے. تین سانس سے مراد یہ ہے کہ تین میں پی لے، پانچ میں پی لے، ٹھہر ٹھہر کے پیے، ہے نا. جو بھی سنتے، مسجد میں داخل ہونے کی سنتیں، سیدھے پیر داخل پہلے کر رہا ہے، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ سنت ہو گئی. نوئی تو سنت الاعتکاف معدم تو فی حاضل مسجد، ساتھ ساتھ یہ نیت کر لی کہ میں جب تک مسجد میں رہوں اعتکاف سے ہوں، اب فری میں اس کو اعتکاف کا ثواب مل رہا ہے. دیکھیں صرف نیت کرنے کی وجہ سے اب جب تک یہ ہے وہاں پر اعتکاف کا ثواب مل رہا ہے. اچھا اب اس اعتکاف میں یہ جب آ گیا، اب اس کا وہاں لیٹنا جائز، اس کا کھانا جائز، اس کا پینا جائز. غیر معتکف کو یہ چیزیں مسجد میں جائز نہیں ہیں. اعتکاف کی برکت سے اب اس کے لیے ساری چیزیں وہاں جائز بھی ہو گئی. ماہ رمضان ہے نا، بعض اوقات ہم افطاری کر رہے ہیں، باہر نکلنا ہے پہلے الٹا قدم، پھر وہ درود شریف پڑھو، پھر اللہم انی اسالک من فضلک، یا اللہ باپ سے میں آپ کا فضل کا سوال کرتا ہوں، الٹا پیر باہر نکالو، یہ دعا پڑھو، باہر آ گیا. یہ ہو گیا مسنون طریقہ مسجد میں داخل ہونے کا، مسجد سے نکلنے کا. ہر سنت پر 100 شہید کا ثواب ملا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے محبت ملی، اللہ تعالی شانہ کا قرب مل گیا، اللہ تعالی شانہ کی محبت مل گئی. اور یہ چیز صرف مسجد میں داخل ہونے اور نکلنے پر موقوف نہیں، سنت کی اہمیت دیکھیے، سنت کی عظمت دیکھیے کہ اگر استنجا خانے میں بھی جا رہا ہے سنت طریقے سے تو یہی ثواب پا رہا ہے. یہ کس چیز کی عظمت ہے؟ سنت کی عظمت. یہاں الٹا ہے، داخل ہوگا الٹا پیر پہلے ڈالے گا، باہر پڑھے گا دعا، جو دعا پڑھنی ہے باہر باہر پڑھے گا، ہے نا، اللہم انی اعوذ بک من الخبوث والخبائث، یا یہ نہیں آتا تو دعا کر لے، دل میں دعا کر لے، اس طرح داخل ہوا، سر کو ڈھکے، جب باہر نکلے تو سیدھا پیر باہر نکالے، غفرانک، الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی. کسی کو یہ دعا یاد نہیں ہے تو صرف غفرانک، الحمدللہ کر کے بعد سنت ادا ہو، سنت تب گیا، سنت تب آیا. اپنے گھر سے باہر جا رہا ہے، الٹا پیر باہر نکالے، باہر شر ہے، الٹا پیر باہر نکالے، دعا پڑھ کے جائے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اللہم انت رفیقی فی سفری و خلیفتی فی اہلی و مالی، اللہ کی پناہ میں دے دی. یہ اللہ آپ ہی میرے رفیق سفر ہیں اور پیچھے میرے مال و اسباب کے، اہل و عیال کے آپ ہی محافظ. اب گھر سے چلے الٹا پیر نکال چلے، گھر میں داخل ہو دعا پڑھے، سیدھا پیر ڈالے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اجعل ھذا بلدا، کیا ہے بھائی؟ ہاں میں تو جب گھر میں داخل ہوتا ہوں تو میرے تو ذہن میں ایک آیت شریفہ گونجنے لگتی، رب اجعل ھذا بلدا آمنا، یہ خود بخود ہی ذہن میں آتی ہے، یا اللہ ہمارے امن، ہمارے گھر کو ہمارے لیے امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا. وہ دعا تو اپنی جگہ مسنون دعا جو ہے. تو ہر سنت ہمیں اللہ کے قریب کر رہی ہے، نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں، سنت کے راستے. تو فرائض کا اہتمام مسنون طریقے سے، طریقت ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ فرما کرتے ہیں طریقت کیا ہے، طریقت کیا ہے، لوگ کہتے ہیں شریعت طریقت، حضرت فرماتے ہیں طریقت کیا ہے، اعمال کو محبت سے کرنا یہ طریقت ہے، اعمال کو مسنون طریقے سے کرنا، سنت طریقے سے کرنا، کیونکہ سنت میں محبت ہے تو طریقت ہو گئی. سنت کا اہتمام کیا، مستحبات کا اہتمام کیا، وضو میں سنتیں اور مستحبات کا اہتمام کے ساتھ وضو کیا، تو پھر اس سے جو نماز پڑھی جائے گی اس کا درجہ کتنا اونچا ہوگا. قبلہ رخ ہو کے وضو کرنا، بیٹھ کے وضو کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ سارے پیر در پہ وضو کرنا، یہ سنتیں بھی ہیں مستحبات بھی ہیں. جتنا گڑ ڈالا جائے گا بھائی، آج تو چینی کا زمانہ ہے، شکر کا، لیکن کہتے ہیں شکر مت کھاؤ زیادہ. خیر، اللہ ہم سب کے یہاں مل بیٹھنے قبول فرمائے، اور اس مذاکرات پر ہمیں عمل کرنے والے لیے آسان فرما دے اور ایمان کا اعلیٰ درجہ عطا فرما دے. ایمان جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے. آج ہم عمل کر رہے ہوتے ہیں لیکن ایمان کا وہ درجہ بھی کہنا چاہیے حاصل نہیں. مثالیں ہمارے جو وہ مثالیں وہ صحابہ کی مثالیں جو ایمان والے تھے صحیح معنوں میں, اور اس کے بعد ہمارے اکابر اولیاء اللہ کی مثالیں جن کے دلوں میں ایمان گھس گیا تھا, تج گیا تھا, بس گیا تھا, اعمال کی اہمیت تھی, انہیں پتا تھا کہ دیکھو یہ عمل کر رہا ہوں میں تو مجھے یہ ملے گا, اور اگر چھوٹ گیا تو یہ نقصان ہوگا. ایک نو مسلم تسبیح پڑھ رہا تھا. نو مسلم کسی کو کہتے ہیں؟ نئے مسلمان ہونے والے. سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر. کسی نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ تو کہا جنت میں درخت لگا رہا. اس کو بتلایا گیا تھا کہ جب ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھتے ہیں تو جنت میں اتنا بڑا درخت لگتا ہے کہ اس کے گرد 500 برس تک عربی نسل کا گھوڑا دوڑتا رہے تو اس کا سایہ نہ ختم ہو, اور اس کے پھل کی یہ صفت ہے اور اس کی سایہ کی یہ صفت ہے وغیرہ وغیرہ, ہے نا. اب وہ اس یقین کے ساتھ, ہے نا, یقین کے ساتھ پڑھ رہا. یہ نہیں کہہ رہا میں تسبیح پڑھ رہا ہوں, یہ نہیں کہہ رہا میں ذکر کر رہا ہوں, کہہ رہا میں جنت میں درخت لگا رہا ہوں. اس کا یقین ہے کہ یہاں پڑھا ادھر لگ گیا, ادھر پڑھا ادھر لگ گیا. اور حقیقی بات ہے, حدیث شریف میں آتا ہے, مفہوم ہے کہ آدمی عبادت میں مشغول ہوتا ہے, تسبیحات پڑھ رہا ہوتا ہے, عبادت کر رہا ہوتا ہے, اور وہاں جنت میں اس کا تعمیراتی کام چل رہا ہوتا ہے, گارا, مٹی, بلاک, اور جو بھی وہاں کے سونا ہے, چاندی, جو بھی ہے, زمرد ہیں, اور جو بھی وہاں کی مشک و امبر کے جو ہے وہ مسالے ہیں. ادھر اس نے عبادت بند کی, ادھر فرشتوں نے کام بند کر دیا. بس اللہ ہمیں یقین کا وہ اعلیٰ درجہ عطا فرما دے جو مطلوب ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد بارک وسلم. اللهم السلام کالسلام تبارک تیاز جلال والاکرام. اللهم انی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. یا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. یا اللہ جو کچھ پڑھا گیا, سنا گیا, کہا گیا, اللہ سب سب کو اس کا عمل کی توفیق عطا فرمائیے, قبول فرما لیجئے. ہم سب کے یہاں بیٹھنے کو, جمع ہونے کو انتہائی قبول فرما لیجئے. ماہ مبارک کی برکات پوری پوری عطا فرما دیجئے. یا اللہ اپنے کرم سے عافیت کے ساتھ تمام روزے نصیب فرمائیے. اللہ عافیت کے ساتھ تمام روزے نصیب فرمائیے. اللہ عافیت کے ساتھ تمام روزے نصیب فرمائیے. نماز و تراویح اور ذکر و عبادات کا اہتمام نصیب فرمائیے. جو بھی حضرات یا اللہ قاری صاحبان, حفاظ کرام, قرآن یہ سنا رہے ہیں, سن رہے ہیں, سب کی محنتیں قبول فرمائیے. قرآن مرید کو یاد کرنا, اس کو حفظ کرنا, اس کو باقی رکھنا اللہ آسان فرمائیے, اور اس پر عمل کرنا بھی آسان فرمائیے, اور اس پڑھنے پڑھانے کو سننے سنانے کو یا اللہ تمام عالم میں یا اللہ آپ کے حفاظ کرام اور قاری صاحبان تراویح میں اور ویسے بھی جو سننا سنانا کر رہے ہیں سب کو انتہائی قبول فرما لیجئے. اس کے اثرات ہم پر مرتب فرما دے, پورے عالم پر اس کے اثرات مرتب فرما دے. ہر طرح کی محرومی سے بچائیے, ہر طرح کی ناکامی سے بچائیے. یا اللہ پورے عالم پر اپنی رحمتیں نازل فرما دیجئے. یا اللہ پورے عالم کے مسلمانوں کی جان و مال, عزت, آبرو, ایمان و اعمال کی حفاظت فرما دیجئے. ہم سب کی انفرادی اور اجتماعی ضروریات کا تکفل فرما دیجئے. یا اللہ اپنے کرم سے بلا استحقاق شب قدر عطا فرمائیے. یا اللہ ہم سب کو یا اللہ شب قدر کا ثواب عطا فرما دیجئے. یا اللہ جو جس کا ثواب 1000 برس سے زیادہ ہے, یا اللہ 1000 مہینوں سے زیادہ ہے, یا اللہ ہمیں اس سے محروم نہ فرما یا اللہ. اور ہمارے ایک ایک لمحے کو اپنی یا اللہ رضا والا بنا دیجئے, نیکیوں سے اور طاعت سے بھرپور بنا دیجئے, اور اپنے کرم سے شرعی طور پر, عقلی طور پر, تکوینی طور پر بھی, طبعی طور پر بھی گناہوں سے بچا لیجئے. ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے سر پر سلامت فرمائیے. جو مشائخ ہماری دنیا سے چلے گئے اور جو ہمارے اعزاء و اقربا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت ان سب کی بہترین بخشش فرمائیے، ان کے درجات کو انتہائی بلند فرمائی، ہماری دعاؤں کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرما لیجیے. آمین آمین آمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا